أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. سيرة رسالة مآب کے سلسلے کی آج 77ویں تقریر ہے اور موجودہ سال کی 12ویں گفتگو. پیغمبر اسلام کی سیرت میں اب غزوات اور جہاد کے واقعات بہت کثرت کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے، بلکہ شاید اس سال کی ابتدائی دو یا تین تقاریر کو چھوڑ کر شروع ہی سے جہاد کے واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں. جہاد جو اسلامی اعمال میں فروع دین میں بہرحال ایک انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ توبہ مومن کی جو شناخت کروائی ہے، مومن کی جو پہچان کروائی ہے، وہ بھی اسی جہاد کے حوالے سے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ یاد رکھو تمہارے پروردگار نے صاحبان ایمان سے سودا کیا، ایک بزنس کیا، ایک تجارت کی، ایک کاروبار کیا، اور وہ یہ کہ اس نے تمام صاحبان ایمان سے ان کے نفس یعنی ان کی جان کو بھی خرید لیا اور ان کے مال کو بھی خرید لیا. لیکن جب بھی کوئی سودا کیا جائے یا تجارت کی جائے، اس میں بہرحال اگر ایک آدمی کچھ لیتا ہے تو اسے بدلے میں کچھ دینا بھی پڑتا. تمہارا پروردگار اگر مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو لے رہا تو اس کے بدلے میں کیا چیز دے رہا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں تمہارے پروردگار کا اعلان یہ کہ تم اپنی جان اور مال کو میرے ہاتھ بھیجو اور میری جنت کو لے جاؤ. یہاں پہ ضمنی طور پہ میں ایک بات کا تذکرہ کرتا چلوں کہ بعض اوقات بہت سے دینی نعرے بھی انسان پریشر میں داخل کر لیتا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جو نعرہ ہم لگا رہے ہیں دین کے نام پر، کیا یہ حقیقت میں دین کے مطابق ہے یا نہیں؟ آج کل ایک فیشن سے نکل آیا یہ کہنے کا کہ جی ہمارا مسئلہ نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم. مولا کائنات کی ایک حدیث جو مولا نے فقط عبادت کے مسئلے کے لیے بیان کی، اور وہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں، بہت سے دعوے ایسے ہیں کہ اگر ایسا انسان یہ دعویٰ کرے جس میں وہ طاقت نہ ہو تو صحیح دعویٰ بھی بہرحال ایک مذاق بن کے رہ جاتا. اس طرح علی جیسی بہادری اور شجاعت کسی کے پاس نہیں، لیکن میدان جنگ جو رجب علی پڑھا کرتے وہ ایک انتہائی کمزور و مریض و ضعیف انسان اگر پڑھے تو اگرچہ وہ رجب اپنی جگہ بالکل صحیح ہوگا، لیکن علی کی شان کے مطابق ایک کمزور مومن اپنی زبان پہ اگر وہ جملہ لے کے آ جائے تو یہ ایک مذاق بن کے رہ جائے گا. اس طرح ایک مرد وقت اور مستحد عالم علم کے بارے میں جو دعویٰ کر رہا اگرچہ وہ سچا دعویٰ ہوگا، لیکن ایک جاہل مطلق بھی اگر اسی جملے کو دوہرائے تو بہرحال یہ ایک مذاق بن کے رہ جاتا. وہ مولا کا دعویٰ کہ عبادت کی تین قسمیں، ایک غلاموں کی عبادت ہے، ایک تاجروں کی عبادت اور ایک عبادت الاحرار آزاد لوگوں کی عبادت. غلاموں کی عبادت یہ ہے کہ جو ڈر سے کی جائے، یعنی جہنم کا ڈر، اس لیے نماز پڑھی جا رہی. تاجروں کی عبادت وہ ہے کہ جو لالچ میں کی جائے، یعنی جنت کا لالچ، اس لیے نماز پڑھی جا رہی. اور ایک ہے آزاد لوگوں کی عبادت، یہ اللہ کو عبادت کے لائق پایا ہے اس لیے اس کے آگے پیشانی جھکائی جا رہی. نہ جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے، یہ دعویٰ علی کر رہے. اور یہ وہ دعویٰ جو علی ہی کے منہ پہ سجدہ اور معصومین ہی کی شان کے مطابق، بہرحال ایک عام انسان نہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا، اور نہ ہی اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جب کوئی عبادت کرو تو نہ جہنم کا ڈر ہو نہ جنت کا لالچ ہو. جنت جہنم کا ڈر قرآن پیش کر رہا، آیات قرآنی پڑھتے چلے جائیے، اگر پورے قرآن کا موقع نہ ملے تو خالی وہ تیسواں پارہ پڑھ لیجیے جو بچوں کو سب سے پہلے پڑھایا جاتا، آگے سے زیادہ تیسواں پارہ یا قیامت کا ذکر ہے یا جہنم کا عذاب، اور جنت کا لالچ وہ بھی اسی تیسرے پارے میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا. تو یہ جہنم کا ڈر، یہ جنت کا لالچ یقیناً معصوم کی شان کو اتنی بلند، یقیناً ولی خدا کا مقام تو اتنا بلند کہ وہ یہ دعویٰ کرے تبھی تو یہ بالکل صحیح ہوگا. لیکن ایک عام انسان جو فیشن بن جاتا ہے کہ جی اب ہمیں نہ جہنم کا ڈر چاہیے نہ جنت کی لالچ چاہیے، جبکہ تمام فرائض کرام کے رسالہ عملیہ میں آپ کو یہ فتویٰ ملے گا کہ اگر کوئی انسان جنت کے لالچ سے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت بالکل صحیح، اور اگر کوئی انسان جہنم کے ڈر سے عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت بھی بالکل صحیح، اور اگر کوئی انسان اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کرتا تو وہ عبادت تو سب سے بہترین. لیکن بہترین کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صحیح چیزوں کو بھی ٹھکرا دیا جائے. آج بعض کتابیں پڑھ کے، بعض مضامین سن کے اور بعض الجھا دینے والی تقاریر کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں بھی ایک فیشن سے چل نکلا کسی نہ ہمیں جہنم کا ڈر ہے نہ جنت کا لالچ. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو میرے مولا کا جملہ وہ بھی عبادت کی حد تک ہے، لیکن عبادت سے ہٹ کے عام زندگی جنت کی دعا مانگنا نہ صرف یہ کہ یہ جائز ہے بلکہ مستحب. تاکید کی جا رہی تعقیبات نماز کے بعد ایک دعا یہ کہ اب الو کل جنا پروردگارہ میں تو اسے جنت مانگتا ہوں، بلکہ جنت کی نعمتوں کے ساتھ پورے تک کا تذکرہ ہے اس دعا جو معصوم نے خود بھی پڑھی اور ہمیں بھی پڑھنے کا حکم دیا جا رہا. میدان عرفات جہاں کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ دعا مانگنے کا اتنا اہم موقع کہ وہاں پہ نمازوں تک کو مختصر کرا دیتا ہے اسلام. نماز اللہ کی عبادت، دعا بندے کی غرض. لیکن کہا جاتا بلکہ یہ مسئلہ ہے فقہ کا، جو حج کر کے آئے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ عرفات کے میدان میں حکم یہ کہ نماز کو بھی اتنا مختصر کر سکتے ہو مختصر کر. مختصر کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو وقت مل رہا دو منٹ تین منٹ اس میں بھی اللہ سے دعا مانگو، اس لیے کہ دعا مانگنے کا بہترین دن عرفات کا. اور اس دن بھی حکم دیا جا رہا کہ 70 مرتبہ کہو اللہم انی اسالک الجنہ پروردگارہ میں تو اس سے جنت کا سوال کر رہا ہوں. تو عبادت جنت کے لالچ میں کی جائے وہ بھی صحیح، لیکن عبادت کے علاوہ اگر جنت کی تمنا، کوئی خرابی نہیں، کوئی برائی نہیں. عذاب خدا سے ڈر محسوس ہو رہا، کوئی خرابی نہیں. اب صحیفہ کاملہ کو پڑھ ڈالیے، کتنی ہی حاجتیں ایسی جو جنت کے حوالے سے چوتھے امام طلب کر رہے ہیں، کتنے ہی گناہ ایسے جہنم کے ڈر سے ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا جا رہا. یہ ساری باتیں اس لیے آتے ہیں کہ جیسا میں نے کہا کہ آج ایک رو یہ بھی چل نکلی کہ نہ جنت کا تذکرہ ہو نہ جہنم کا، جو فطرت انسانی کے خلاف. فطرت میں یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا تو کوئی نہ کوئی اس کا داعی یا مقصد ہوتا. چنانچہ سورہ توبہ قرآن نہ صرف یہ کہ جنت کی لالچ دے رہا بلکہ باقاعدہ تجارت کر رہا، باقاعدہ بزنس کر رہا کہ اے صاحب ایمان میں اپنی جنت تیرے حوالے کرنے کو تیار ہوں، بس شرط یہ ہے کہ تو اپنا مال اور اپنی جان مجھے دے دے. قرآن نے کہا کہ یہ سودا ہو گیا، یہ سودا ہو گیا، اللہ نے مومن سے یہ سودا کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اللہ نے ہم سے یہ سودا کیا تو یہ کیسا، یہ کیسا سودا کہ ہمیں پتا ہی نہ چلا. سودا تو وہ ہے کہ خریدنے والے کو بھی پتا ہوتا، بیچنے والے کو بھی پتا ہوتا. تو یہ یاد رکھیے جب آپ نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اور علی الولی اللہ کہا تو یہ آپ کا جملہ نہیں، یہ خالی ایک کلمہ نہیں، بلکہ آپ کا یہ جملہ وہ سودے کی طرف اشارہ. جب ہم نے اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے دی، اپنا مال بھی اللہ کے لیے دے دیا، اور اس کے بدلے میں ہم کو جنت مل گئی. لیکن پتا کیسے چلے گا کہ یہ آدمی اپنے سودے میں قائم، ہم نے دکاندار سے ایک چیز خرید لی، لیکن جب تک کہ وہ چیز ہمارے گھر میں نہ جائے، ہمارے تصرف میں نہ جائے، ہم اسے استعمال نہ کریں، یہ کیسے پتا چل سکتا کہ باقان دکاندار اپنے وعدے میں پورا. تو قرآن کہہ رہا کہ جس نے اپنی جان اور مال میرے ہاتھ بیچا، ایک پہچان ہے اس کی، دیکھ لو جا کے. وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب وہ راہ خدا میں قتال کرتا، اب وہ راہ خدا میں جنگ کرتا، اب وہ راہ خدا میں جہاد کرتا. اور جب جہاد کرے گا اس کے دو ہی نتیجے نکلیں گے، وَيَقْتُلُونَ، یا تو وہ کافروں کو قتل کرے گا، اور یقتلون، یا وہ خود راہ خدا میں مارا جائے گا. لیکن اب کافروں کو مارتے ہوئے بھی اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں، اور اسے خود مرتے ہوئے بھی راہ خدا جان دیتے ہوئے بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کیونکہ وہ اپنی جان کو ہمیں دے چکا، آپ کی جان ہی نہیں. اور اگر تمام جنگیں جو معصومین کے حکم سے لڑی گئی وہ قرآن کی آیت کی تفسیر، لیکن اس کا بہترین موقع میدان احد کا موقع تھا کہ جہاں پر اس آیت کے ان دونوں جملوں پہ عمل ہو رہا، ابتدائی جنگ آدھی جنگ مسلمان قتل کر رہے ہیں کافروں کو، اور اس کے بعد بعض مسلمانوں کی غفلت و نادانی سے جنگ کا نقشہ ایسا پلٹا کہ اب جو یسوع ہمارے سامنے آ گئے. اور یہی وجہ کہ جتنے بھی جہاد پیغمبر اسلام نے کیے ان جہادوں غزوہ احد وہ واحد جہاد جس میں پیغمبر کے معجزات ہمیں بہت کثرت سے نظر آ رہے ہیں. ورنہ اللہ کا رسول نہ تو معجزوں کے ذریعے اسلام پھیلانا چاہتا اور نہ ہی معجزوں کے ذریعے سے کوئی لڑائی جیتنا چاہتا. معجزے کبھی استعمال نہیں کیے جاتے ہیں لڑائی میں, لیکن غزوہ احد وہ کیونکہ آدھی لڑائی کے بعد حالات بالکل بدل گئے تھے, اس لیے پیغمبر اسلام کی ذات سے اس لڑائی میں اتنے معجزے صادر ہوئے کہ باقاعدہ سیرت کی کتابوں پورا چیپٹر اس عنوان سے ہوتا کہ خالی غزوہ احد کے معجزے, صرف غزوہ احد کے معجزے. لیکن یہ غزوہ احد کے دوسرے حصے کا تذکرہ ابھی ہم پہلے حصے کی بات شروع کر رہے ہیں. تو غزوہ احد بعض مسلمانوں کی فداکاری یعنی ساری راہ خدا میں جنگ کے لڑنے کے لیے ایک ایسی شاندار مثال بن کے رہ گیا کہ ہر اس شخص کو جو اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو راہ خدا میں بیچ چکا غزوہ احد کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتا. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد کے وہ اہم ترین واقعات جس کی وجہ سے بعض علماء نے احد کی لڑائی کو بدر اور خندق کی لڑائی سے بھی زیادہ اہم قرار دیا. احد کی لڑائی ان تمام اسباب کی بنا پہ ہوئی ان کا تذکرہ اس سے پہلے والی تقریر میں ہو گیا. یعنی ایک طرف قریش مکہ بدر کا داغ اپنے سینوں میں لے کے بیٹھے. آپ کو معلوم ہے عرب کا ماحول ہو کہ اگر کسی کا ایک آدمی مارا جاتا ہے کسی خاندان کا تو دس دس اور بارہ بارہ پشتوں تک ایک مرنے والے کا انتقام لیا جاتا. بارہ بارہ پشتوں تک ایک کا انتقام لیا جا رہا. بدر میں تو ستر عام آدمی بھی نہیں سرداران قریش مارے گئے. سارا مکہ انتقام کی آگ میں بھڑکا ہوا. اور پھر قریش کا دوسرا مسئلہ یہ کہ اس دوران جو انہوں نے کچھ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑی یا بعض فتیلوں کو اکسا کے مسلمانوں کے سامنے بھیجا وہ سارے کے سارے ناکام واپس آئے. تو اب تو قریش اور ڈر گئے کہ مسلمان روز بروز مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, اتنا جلد ان کو روکنا ہے روک لو ورنہ ہر گزرنے والا دن مسلمانوں کو طاقتور کر دے گا. تیسری طرف یہودیوں کو بھی مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کی لڑائی کے بعد میں گھر پہ تین چار شکستیں ہوتی. بدر کی لڑائی سے پہلے یہودیوں کا مسلمانوں سے کوئی ٹکراؤ نہ تھا, لیکن بدر کی لڑائی میں قریش مارے گئے اور بدر کے بعد یہودیوں کو مسلسل شکستیں ہوئی. یہودی الگ پریشان. اور پھر وہ خبیث یہودی صحاب الاشرف جو خاص مدینے سے مکے میں گیا تھا اور عرب کا مانا ہوا شاعر تھا, اپنی شاعری کی وجہ جو مکے والوں کو اور زیادہ بھرتا کے آیا یہ چار پانچ سبب بن گئے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی اس مسئلے میں داخل ہو گئی اور وہ یہ کہ بدر کی لڑائی بنیادی طور پر اس لیے شروع ہوئی کہ قریش کو یہ جھوٹی خبر دی گئی تھی قریش میں سے بعض آدمیوں نے. انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری قوم بالکل ٹھنڈی پڑی, مسلمان مدینے جا کے بیٹھ بھی گئے آرام کے ساتھ اور ہماری قوم بالکل ٹھنڈی ہو گئی کہ چلو اچھا خطرہ ٹل گئے, تو دو یا تین قریش میں سے دو یا تین افراد قریش والوں کو جوش دلانے کے لیے جھوٹی خبر پھیلا دی. اس وقت تو اتفاق ہم ایسے ہی حالات سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جھوٹی خبر کسی محلے میں پہنچتی اور کتنا شدید اشتعال پھیل جاتا, پورا شہر متاثر ہو جاتا. تو یہ جو آج کا طریقہ کار اصل میں یہ قریش مکہ نے 1400 سال پہلے استعمال کیا اور نعرہ کیا لگایا کہ اے مکے والوں ہم ایسے بنجر علاقے میں بیٹھے کہ نہ یہاں کوئی سبزی پیدا ہو نہ یہاں کوئی پھل پیدا ہو, ہماری زندگی کا دار و مدار صرف تجارت پر اور کوئی ہمارے پاس چیز نہیں جو آج کل جاپان کی کیفیت کہ جاپان کے پاس اگر تجارت نہ رہے تو بھوکو مر جائیں. مکے والوں کی یہ کیفیت تھی کیونکہ غیر وادی غیر سیزر قرآن کہہ رہا ایک ایسی وادی جس میں گھاس کا پتہ بھی نہیں اگتا. تو ایک مرتبہ یہ آواز لگائی کہ ہمارے تجارتی قافلے خطرے میں ہیں کیونکہ جو بھی قافلہ جاتا ہے مدینے کے قریب سے گزرتا. اسی آواز پر بدر کی لڑائی شروع ہوئی. بدر کی لڑائی ختم ہو گئی لیکن ان لوگوں اچانک افواہ پھیلانے والوں دو آدمی ایک زندہ آیا بدر سے ایک بدر میں مارا گیا ابو جہل. لیکن جو زندہ آیا اس نے اس مسئلے کو مرنے نہ دیا اور بار بار کہا کہ اے قریشیوں دیکھا تم نے مسلمانوں کی ہمت, انہوں نے ہم کو شکست دے کے ہم تو اور زیادہ تجارتی راستے پہ قبضہ کر دیا, ہم تو مر کے رہ جائیں گے اگر مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو گئی. ایک ہمارا عقیدہ بگاڑا جا رہا, دوسری طرف ہمارے زندہ رہنے کو مشکل کیا جا رہا, جب تجارت نہ ہوگی تو ہم کیسے زندہ رہیں. تو یہ پانچواں سبب بنا مدینے والوں کا ایسے راہ راستے پر ہونا کہ جہاں سے مکے کی نجات کے قافلے گزرتے رہتے ہم اس کی وجہ مکے والے مسلسل انتقام کی یاد میں بھڑک رہے ہیں. ان کے گھر والے مارے گئے وہ تو ٹھیک لیکن اس کے علاوہ باقی لوگوں کو مسلسل بھڑکایا جا رہا. اچھا بدر کی لڑائی میں جس تجارتی قافلے پر حملے کی افواہ اڑائی گئی وہ تو خیریت سے مکے میں آ گئے. بدر کی لڑائی اس میں لوگ مارے گئے جس کے نتیجے میں اب تک حساب کتاب نہیں ہو سکا اس قافلے کا کہ بھائی کس کا کتنا مال آیا کس کا کتنا نفع آیا. کہ اس دوران چار پانچ آدمیوں ان کے باپ یا بھائی بدر کی لڑائی میں مارے گئے. ابو سفیان کے بیٹے اکرما سے ایک بات کی اور کہا کہ ہم نے تمام لوگوں سے مشورہ لے لیا جن جن کا اس تجارتی قافلے میں کوئی حصہ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ مال تجارت ہم کو پہنچایا جائے جو ہمارا حصہ بنتا ہے جو ہمارا شیئر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہ مال تجارت مسلمانوں کے خلاف اپنی لڑائی کے لیے ایک ڈونیشن ایک عطیہ ایک چندہ بن جائے اور یہ دس بارہ پندرہ بیس آدمی ان کا زیادہ بڑا شیئر تھا یہ سب اس پہ تیار. اچھا مال تجارت سارا ابو سفیان کے ہاتھ میں اس لیے تھا کہ اصل میں تو وہی تجارت کے قافلے کا لیڈر تھا چنانچہ بیٹے نے اس ڈیلیگیشن یا وقت کو اپنے باپ سے ملا دیا. اس میں خاص طور پر امیہ کا بیٹا صفوان بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا اور کہتا ہے کہ ابو سفیان مہاراج اگلی لڑائی تو ہم کو لڑنا بغیر پیسے کے تو نہیں لڑی جائے ہم تیار. یہ سارا دیکھیں کون سا سامان تجارت اسی سامان تجارت کو بچانے کے لیے یہ بدر کی لڑائی میں گئے لیکن اب ان کے نزدیک مسلمانوں کا خطرہ اتنا بڑا کہ جس سامان کو بچانے کے لیے یہ میدان میں نکلے ہم اسی سامان تجارت کو اسی مال تجارت کو برباد کر رہے ہیں کہ نہیں یہ سب لے کے جاؤ اس کو جمع کرو. یہ 50,000 مثال سونا اور 1,000 اونٹ کے ایک اونٹ میں نے عرض کیا بار بار اتحاد ایک ٹرک یا ایک بس کی قیمت ہوتی ہے کتنا قیمتی ہوتا ہے ایک اونٹ 1,000 اونٹ اور 50,000 مثال سونا یہ کل سامان تجارت تھا. دار الندوہ خانہ کعبہ کے صحن جہاں خانہ کعبہ کی چھت سے سونے کا پردانہ لگا اور جس کے نیچے وہ گول دیوار جس کو جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کے مقبرہ ہونے کا شرف دیا ہے کہ اسی میں ان دو کی قبریں اس کے بالکل ساتھ قریش کا ایک اسمبلی ہال یا پارلیمنٹ ہاؤس تھا جس کا نام دار الندوہ. یہیں پہ رسول خدا کو شب ہجرت قتل کرنے کی سازش ہوئی. یہ سارا سامان لا کے اس میں جمع کر کے تالا لگا دیا گیا. اونٹوں کو حفاظت سے رکھا گیا. 50,000 مثقال سونے کی مالیت کے برابر سامان یہاں جمع ہو گیا. حرم کے بالکل سامنے دار الندوہ حربوں کا سب کا مشترکہ مقام تاکہ صبح شام دوپہر جب بھی اس پہ نگاہ پڑے مسلمانوں سے انتقام یاد آتا رہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے جس نقطے کو کفار مکہ سمجھ چکے آج کا مومن اس کو بھلا کے بیٹھا. کفار مکہ کو یہ معلوم ہے کہ ہم میں سے ہر گھرانے کا کوئی آدمی بدر میں مارا گیا چنانچہ جب احد کی لڑائی کا نعرہ بلند ہوگا انتقام 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 ہر خاندان سے افراد آئیں ہر آدمی آئے گا. لیکن قریش مکہ کو معلوم کہ کوئی بھی کام کرنے کے خالی آدمی کافی نہیں ہوتے بلکہ پیسہ بھی چاہیے ہوتا. نہ خالی پیسہ کسی کام آتا ہے نہ خالی افراد کسی کام آتے دونوں کو ملایا جائے تب تحریکیں آگے بڑھتی. وہ باطل کی تحریک چلانے والوں کو یہ معلوم ہے کہ افراد کے ساتھ مال کی بھی اہمیت اور یہاں یہ مومن آج کا مسلمان پورا دین علماء کے حوالے کر کے بیٹھا یعنی سارا ان کا کام ہے کہ وہ دین کے پیغام کو آگے بڑھائے. آپ نے اب تک کتنا حصہ لیا آپ نے اپنی دولت میں سے کتنا راہ خدا میں خرچ دیا آپ نے اپنے مال میں سے کتنا تبلیغ دین کے لیے دیا. دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ایک ہے یتیموں اور غریبوں اور بیواؤں کی مدد اور ایک ہے تبلیغ دین. ہمارے یہاں اگر کوئی نیک آدمی نیکی کرنے کے لیے کھڑا بھی ہوتا تو ماحول ایسا وہ سمجھتا ہے کہ یتیم خانہ بنا دیا بہت کام ہو گیا ایک اسپتال بنا دیا بہت بڑا کام ہو گیا غیر شادی شدہ غریب بچیوں کی شادیاں کرا دی یتیم بچوں کی بہت بڑا کام ہو گیا. اسلام میں توازن یہ بھی نہیں کہ سارا کچھ اس طرح سے دین کے لیے دو کہ لوگ بھوکوں مرنے لگے لیکن ایسا بھی نہیں کہ تمہارے سامنے فقط غریب اس طرح سے آئے کہ جو تبلیغ دین ہے وہ کام رک گیا. آج کتنے ہی ایسے لوگ جو تبلیغ دین کے کام کو اہمیت نہیں دیتے ایک کتاب سپنے سے زیادہ ان کے خیال میں ایک یتیم بچے کی شادی اہم اور انہی کا خیال نہیں. اگر ایک عام آدمی کے سامنے بھی ایک بات آپ پیش کریں گے جذبات ایسے ہوتے ہر آدمی کہے گا ماما ایک یتیم بچے کی شادی اہم ہے ایک کتاب چل جائے گی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. خود یہ فکر بتا رہی کہ اس پہلو کو نظر انداز کیا گیا کہ اگر یہ دین رفتہ رفتہ معاشرے سے چلا گیا تو کون زیادہ طویل ہے، اس وقت اس کی گنجائش نہیں. لیکن کفار مکہ یہ سمجھ گئے، یہ اعلان نہیں ہوا کہ 50,000 کے ساتھ بدر کی لڑائی میں مارے جانے والوں کے خاندان کے لیے جس کا باپ مارا گیا اس کے یتیم بچے کو پیسہ دیا جائے گا، جس کا شوہر مارا گیا اس کی بیوہ کو یہ مال دیا جائے گا. جی نہیں، کہا کہ یہ سب انتقام اور بدلہ لینے کے لیے، یتیم اور بیوہ جو ہے وہ مسئلہ اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ اہم مسئلہ تحریک جلانا ہوتا. اسلام کے بعد یہ تصور ہے، اس لیے خود سے تو بالکل برابر سے حصے کیے گئے، لیکن عام آدمی یہ چیز بھول جاتے. خیر بہرحال میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں، تو یہ ایک طرف تو یہ سارا چندہ جمع ہو گیا، دوسری طرف پھر یہ اعلان کیا گیا کہ جن لوگوں نے اس تجارتی قافلے میں حصہ لیا ان کے پیسے تو آ گئے، لیکن عام آدمیوں کو بھی شریک کرنا ہے اور اس کی تیاری کے لیے. چنانچہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے اس کے اندر جن کا پیسہ نہیں وہ الگ سے لا کے چندے دیں، باقاعدہ جگہ جگہ چندے جمع کرنے کے مرکز قائم ہو گئے. یہ مکے میں ہو رہا. تیسری چیز، عربوں کا خیال تھا کہ ماتم کرنے سے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، چنانچہ ماتم کرنے پہ پابندی لگائی گئی تاکہ نہ کوئی بیوہ اپنے شوہر کا اور نہ کوئی یتیم اپنے باپ کا ماتم کر سکے اور نہ ہی اس کا دل ٹھنڈا، بلکہ ہر وقت اس کے دل کے اندر ایک آگ پھڑکتی رہے. اس سے فائدہ ہوگا آگے چل کر، اگر اس بیوہ کے دل میں آگ پھڑک رہی ہے انتقام کی، تو ہم وہ اپنے خاندان کے دوسرے افراد کو بھیجے گی میدان جنگ، چنانچہ ماتم پہ پابندی لگا دی گئی. چوتھا طریقہ یہ اختیار کیا جا رہا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف میدان میں نکلنا. بدر کے علاوہ وہ اور چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں کفار شکست کھا کے آئے، اس لیے ان کو پتا کہ پوری تیاری کیے بغیر گئے تو مارے جائیں گے. چنانچہ یہ تیاریوں کے طریقے، چوتھا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ عربوں کے اندر شعر و شاعری، اس کی اہمیت بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ. یعنی شاعری ان کو گویا پاگل کر دیتی تھی، مجنون بنا دیتی تھی. شاعری کے ذریعے سے آپ ان سے جو کام چاہے کروا سکتے، اور یہی وجہ کہ جو قرآن معجزہ بن کے رسول خدا کو عطا ہوا، پہلا ٹکراؤ تو عرب معاشرے سے تھا، یہ آیا ہی عربوں کی زبان، عربوں کی فصاحت اور عربوں کی شاعری کے مقابلے. بہرحال عربوں کے یہاں شاعر کی اہمیت بہت زیادہ. ایک شاعر اپنے چار لائنوں کی شاعری کے ذریعے پورے پورے گھرانے اور خاندان کو مرنے پہ آمادہ کر سکتا. تو مکے والوں نے لسٹ بنائی کہ ہمارے یہاں کون ایسے شاعر ہیں جن کی زبان میں بڑا اثر. آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب جوش پیدا کرنا ہوتا، ملی نغمے آتے ہیں، قومی ترانے آتے ہیں، تحریکی مختلف قسم کی تحریکی نغمے آتے ہیں، تو یہ سب فرائض کر چکے ہیں. وہی ساری چیزیں ہیں جو آج دہرائی جا رہی. چنانچہ انہوں نے چاروں طرف ڈھونڈا، جتنے بھی ان کو ایسے جادو بیان شاعر ملے. اچھا مکے میں تو انتقام کی آگ رہی، لیکن قریش کو پتا ہے کہ خالی مکے کی طاقت تو نہیں، حضرات کے دوسرے فقیروں کو ملانا، تمام شاعروں کو بلایا گیا. ہر ہر شاعر کے ذمے ایک ایک دو دو گاؤں دے دیے گئے. تمہیں وہاں جا کے ایسی شاعری کرنا ہے کہ لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھے اور نوجوان خود دوڑ کے آئے، ہمارا نام لکھو، ہم میدان میں جانا چاہتے ہیں. یہ شاعروں کی پوری ٹیم بھیجی گئی، جس کے اندر وہ ہمارے چمکی بھی تھا کہ جو انکار کر رہا، لیکن بہت زیادہ اس میں دباؤ ڈالا گیا کہ ہمارے جم ہی وہ کہ جو بدر کی لڑائی میں گرفتار ہوا. بدر کی لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے، رسول نے ان کے اوپر دو شرطیں لگائی. کیا؟ فدیہ دو اپنی گرفتار آزادی کے لیے رقم، اور کیا 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ. ہمارے جب ہی شاعر بڑا مانا ہوا، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے کہ بچوں کو لکھائے پڑھائے. ہاں دولت ہے، اس کے پاس دولت ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ تم صاحب حیثیت ہو، تمہیں تو پیسے دینا پڑے گی. کہا کہ اے تم، پیغمبر کو مخاطب کیا کہ اللہ کے بیٹے، تمہیں تو پتا میں کثیر العیال، میری عیال میں بھی بیٹیاں بہت، سب شادی کے قابل، ان کی شادی کرنا چنانچہ ضروری ہے کہ پیسہ میرے پاس رہے. بظاہر میں مالدار نظر آ رہا ہوں، لیکن بیٹیوں کا بوجھ ایک بڑا بوجھ. اور یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ کافروں کی زبان سے جملہ آیا، اسلام نے کبھی بھی بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھا. خیر میں اپنے موضوع سے نہ ہٹ جاؤں. پیغمبر نے اس کی یہ درخواست قبول کر لی اور اسے بغیر فدیہ لی، جبکہ وہ صاحب حیثیت تھا، مگر بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے اسے آزاد کر دی. اب جو شاعروں کی لسٹ بن رہی، یہ تو بڑا مانا ہوا شاعر، اپنے زمانے کا غالب اقبال. ابو سفیان نے کہا کہ تمہیں بھی جانا ہوگا. اس نے انکار کیا کہ نہیں، اس نے میرے ساتھ اتنی شرافت کا سلوک کیا، میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میں اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں. ابو سفیان نے کہا اگر تمہیں مکہ میں رہنا اور ہمارے ساتھ تعلقات کو بنا کے رکھنا تو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ جتنے اس کے دشمن ہیں اتنے تمہارے دشمن ہو جائیں گے. چنانچہ مجبوری کے عالم میں یہ بھی گیا، لیکن جب پہنچ گیا اس دیہات، شاعری کا موقع آیا، پھر تو اتنا جوش یا ابو سفیان سے زیادہ جو سلی چاہیے کر کے نوجوانوں کو مکے کی جانے بھیج رہا. یہ چوتھا طریقہ. مال تجارت کو جمع کیا گیا, چندے جمع کیے گئے, رونے سے روکا گیا, شاعروں کو بھیجا گیا اطراف کے قبیلوں کے اندر. اور آخری اور پانچویں اہم ترین چیز جو کافروں نے کی تاکہ ان کا لشکر بڑے سے بڑا ہو جائے وہ یہ کہ عرب کے زمانے جاہلیت عورتوں کا تانا مردوں کے لیے بہت ہی بڑی سنگ و ہار کی چیز سمجھا جاتا. کوئی عورت ہمیں تانا نہ دی, مر جائیں گے لیکن کسی عورت کا تانا برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. چنانچہ ابو المختلف ایک وہ شخصیت بدر کی لڑائی, یہ واقعات پہلے آ چکے ہیں, اشارہ کر رہا ہوں کہ جن کے لیے پیغمبر نے امان نامہ دے دیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاں پر ابو المختلف نظر آئے, کیونکہ یہ شریف کافر اور مدد بھی کر چکا ہے ہماری مکے, اس لیے اس کو کوئی قتل نہ کرے, اسے چھوڑ دیا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک مسلمان کے سامنے ابو المختلف ہار بھی گئے, اس نے کہا بھی تھا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اس لیے کہ رسول نے منع کیا. ابو المختلف نے کہا میرے ساتھ میرا بھانجا بھی, اسے بھی چھوڑنا ہو. کہا کہ نہیں, رسول نے خاص تمہارے بارے میں کہا ہے, بھانجے کے بارے میں نہیں کہا, اسے میں ماروں گا. تو ابو المختلف کا جملہ کیا تھا کہ پھر میں بھی مر جاؤں گا, اس لیے کہ اگر میں اکیلا واپس گیا تو عرب کی عورتیں مجھے تانا دیں گی کہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک اور کو مصیبت میں مبتلا کر کے آ گیا. تانے سے تانا میرے لیے مشکل ہے, مر جانا میرے لیے آسان, اور وہ مر بھی گیا اسی وجہ کہ عرب کی عورتیں اسے تانا نہ دیں. تو یہ عربوں میں چیز چلی آ رہی کہ تانا جو ہے عورتوں کا تانا, اس کو کوئی مر تیار سننے کو تیار نہیں, مر جائیں گے لیکن ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس میں عورتوں کو تانا ملے. ایک یہ چیز. دوسری ایک چیز اور ذہن میں رکھی کہ عربوں کے کچھ قبیلوں غیرت کی انتہا یہ سمجھی جاتی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے, یہ ان کے یہاں غیرت ظلم نہیں تھا. ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ وہ ظلم کی وجہ سے بیٹیوں کو دفن کرتے, بوجھ کی وجہ سے بیٹیوں کو دفن کرتے تھے, جی نہیں ایسا نہیں, غیرت کی وجہ سے بیٹیوں کو دفن کرتے. غیرت کس بات کی؟ غیرت اس بات کہ میدان جنگ میں اگر کوئی قبیلہ شکست کھاتا تو جو دشمن ہے وہ مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو کنیز بنا لیتا. ہر کس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ میری بہن, میری بیٹی, میری بیوی, میری ماں اسی کی کنیز بن. جو نہ وہ قبیلے جو حربوں میں کمزور تھے, یعنی جو اکثر شکست کھاتے, ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے ہیں تاکہ نہ عورت رہے گی اور نہ کبھی میدان جنگ میں وہ خطرہ ہمارے سامنے آئے گا. ہاں جو طاقتور قبیلے تھے, اتنے طاقتور کہ ان کو یقین تھا کہ ہم کبھی شکست نہیں کھائیں گے, اسی لیے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے. پتا نہیں کبھی آپ نے اس مسئلے پر غور کیا ہے یا نہیں کہ عرب میں اگر بیٹیاں دفن کرنے کا رواج تھا تو یہ ساری نسلیں پھر چلی گئی. یہ سارے کے سارے عرب کے لوگ پیدا کرتے ہوئے اگر ساری بیٹیاں مار دی گئی تو یہ بات میں پورا سلسلہ کیسے چلا؟ بغیر عورت کے تو نسل انسانی آگے نہیں بڑھ سکتی. شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو لیکن اس کی وجہ یہ کیونکہ یہ ظلم نہیں, اگر ظلم ہوتا تو سارے عرب یہ ظلم کرتے. نہ بیٹیوں کو بوجھ کا مسئلہ, اگر بیٹی کو بوجھ سمجھ کے دفن کیا جاتا تو یہ تو سارے عربوں کا مشترکہ مسئلہ نہیں, غیرت کی وجہ سے دفن کرتے. تو جو کمزور قبیلے ہیں وہ دفن کرتے تھے, جو طاقتور قبیلے ان کے پاس غیرت کا مسئلہ ہی نہیں. خصوصاً جو قبیلے مکے میں رہتے, کیونکہ کوئی جنگ بھی ایسی نہیں ہوئی کہ مکے پہ حملہ کر کے مکے کی گھروں سے عورتوں کو اٹھایا گیا, چنانچہ مکے کے جو قبیلے ہیں ان میں یہ تصور نہیں تھا بیٹی کو دفن کرنے کا. البتہ وہ جذبہ تو تھا, غیرت کا جذبہ. تو عربوں میں یہ دو چیزیں عورتوں سے متعلق تھا, یاد رکھیں. ایک تو وہ کسی عورت کا تانا نہیں سن سکتے, مر جانا قبول کرے گا تانا نہیں, اور دوسرا اس کی غیرت کا تقاضا یہ کہ وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ میری بہن یا بیٹی میرے سامنے کوئی غیر اس کو اٹھا کے لے جائے, پہلے مر جائے اور اس کے بعد یہ حادثہ پیش آئے دوسری بات. تو اب احد کی لڑائی کے لیے جو بڑے بڑے لیڈر انہوں نے پانچویں چیز یہ کہی کہ احد میں خالی مرد نہیں جائیں گے بلکہ عورتیں بھی جائیں گی. کیوں جائیں گی عورتیں؟ انہیں دو وجوہات. ایک تو یہ کہ جب عورتیں میدان احد کے ہوں, عورتوں کو دیکھ کے کوئی آدمی بھاگنے کو تیار نہیں ہو. عورتیں ایسے مقامات ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی کہ جہاں پہ مقصد میں بہت ہی کھوٹی مثال دے رہا ہوں, کچھ لڑکیاں گزر رہی ہیں وہاں پہ مشکل آدمی بھی اپنے آپ کو بہادر بنا کے دکھانے کی کوشش کرتا. تو قریش یہاں سے یہ مسئلہ بہت بڑا. ابو المختلف اس بات پہ مر گیا کہ مکے کی عورت مجھے تانا نہ دے کے بھانجے کو چھوڑ کے آیا. تو اب یہ عورتوں کا ایک پورا لشکر بنایا گیا, اسے ساتھ میں لے کے جانا تاکہ اگر کسی مرحلے سے بدر جیسی صورتحال پہ جائے کہ قریش کو بھاگنا پڑے, یہ عورتیں تانے دے دے گی اور جوش دلا دلا کے لوگوں کو روکے. اور پھر یہ کہ عورتوں کا ساتھ جانا مردوں کو یہ بھی یاد دلاتا رہے کہ اگر ہم بدر کی طرح سے بھاگیں, یہ سب کافروں کی بات ہو رہی, اگر ہم بدر کی طرح سے بھاگیں ہماری بیوی کنیز بن جائے, ہماری بیٹی کنیز بن جائے. ان دو وجوہات کی بنا پہ کوئی مرد بھاگنے کے لیے تیار نہ ہو. بدر کی لڑائی میں جب بھاگ کے آئے تھے پورے تو پتا یہی چلا کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھگدڑ کیسے بچے, کیونکہ کوئی لیڈر ہی نہ رہا تھا مجھے ان کے مرنے. تو آپ پورا پکا انتظام کر کے آئے کہ اگر احد میں لیڈر مارا بھی جا تب بھی قریش بھاگے نہیں, الگ الگ کر کے مر جائیں عورتوں کے تانے سن کر اور اپنی عورتوں کو دیکھ کر کہ ہم بھاگیں گے تو یہ گرفتار ہو جائیں. یہ پانچ تیاریاں مکمل طریقے سے کی گئی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ بڑے بڑے گھرانوں کی عورتوں کو لیا جائے, کیونکہ اگر کنیزوں کو لیا جاتا اور کنیز خطرے میں پڑ جاتی تو کنیز کی خاطر آقا کو چھوڑی اپنے آپ کو مارتا. یہ جاتی ہے کہیں پہ جائے میرا کیا. تو شریف گھرانوں کی, شریف کا مطلب اصلی شریف نہیں, شریف کا مطلب جو بڑے مشہور مالدار بڑے بڑے گھرانے مکے کے, ان کی عورتوں سے کہا گیا کہ تمہیں بھی چلنا ہے اس لشکر کے اندر. اور یہ عورتیں خباست کے اندر اپنی انتہا پہ پہنچی ہوئی انتقام کی آگ میں بھڑک رہی, انہوں نے کہا کہ ہم چلنے کو تیار. اب ان کی فہرست کتاب میں نہیں, کیونکہ روایتوں میں ہے کہ تقریباً 400-500 کا لشکر خالی عورتوں کا تھا, لیکن ان میں سے کچھ کے نام, اور ہر نام کی تشریح میں کرنے جاؤں گا بہت وقت لگے, بس یہ یاد رکھے کہ اس زمانے کے مکے کے ان سے بڑے خاندان اور کوئی نہ تھے, کیونکہ خاندان بنی ہاشم تو گویا ہجرت کر چکا, اب اس کے چند افراد رہ گئے, باقی تمام بڑے خاندانوں کی نمائندگی ابو سفیان کی بیوی ہندہ, وہ ان عورتوں کے لشکر کی سردار بنی. ہندہ کو بدر کی لڑائی میں 4 فتنے برداشت کرنا پڑے, اس کا باپ قطبہ مارا گیا, اس کا چچا شیبہ مارا گیا, اس کا بھائی ولید مارا گیا, اس کا سگا بیٹا حنزلہ مارا گیا. چنانچہ ویسے جو شیر سے کام یہ خاندان بنو امیہ سے. اس کے علاوہ دوسری عام ترین عورت جو اس لشکر میں, وہ خود ابو جہل کی بہو. ابو جہل میدان بدر میں جہنم حاصل ہو چکا, اس کا بیٹا اکرمہ زندہ آیا, تو اکرمہ نے اپنی بیوی کو لیا, یعنی ابو جہل کی بہو. ابو جہل کا خاندان کتنا بڑا, اس کی بہو بھی اتنی ہی بڑی کہلائے گی, وہ ساتھ میں جا رہا. طائف جو مکے کے قریب ایک شہر, اس کا جو سردار تھا مسعود, مسعود صفف, اس کی بیٹی فاطمہ کو لیا ہے, تاکہ طائف کے جتنے لوگ وہ اپنے سردار کی بیٹی کو دیکھیں مر جائیں قدر بی کے ہٹانے کو تیار نہ ہو. غالب کتنے ولید جو بدر کی لڑائی میں جن کا بہت زیادہ تذکرہ, احد کی لڑائی میں جن کا تذکرہ آئے گا, لیکن خالد ابن ولید, ان کا باپ ولید ابن مغیرہ اور بیٹے خالد ابن ولید, ان کی سگی بہن جن کا نام بھی فاطمہ تھا ان کو لیا گیا. یہ خود ایک بہت بڑا خاندان خالد ابن ولید کا خاندان, اور خالد ابن ولید کو میدان احد کے جنگ کے لڑنا, ان کی بہن ساتھ, کہ اگر کبھی بھائی کے قدم اکھڑنے لگے اپنی بہن کو دیکھ کے ایک مرتبہ وہ مر جائے لیکن قدم پیچھے نہ ہٹا. اس کے علاوہ جناب محسب ابن حمید, محسب ابن, یہ تاریخ اسلام کی اتنی اہم شخصیت کہ سیرت رسول خدا میں 2-3 تقریریں تقریباً پوری انہی کے حالات سے گزر چکی. یہ وہ ہے جنہوں نے مدینے میں اسلام پہنچایا, یہ وہ ہے جنہوں نے مدینے کے لوگوں کو پیغمبر کی ہجرت کے لیے تیار کیا, بڑا اہم ان کا مقام. اور ان کا تعلق عرب کے ایک انتہائی مشہور گھرانے سے, عرب میں ایک گھرانہ تھا عبدالدار, یاد رکھیے یہ ساری چیزیں ابھی تقریر میں آگے چل کے واضح ہوں. عبدالدار کے لوگ علم برداری کے لیے بہت مشہور, اگر ان کے ہاتھ میں علم دے دو یہ مر جائے گا پیچھے نہیں ہٹے گا. تو جب کوئی بہت بڑی خطرناک لڑائی ہوتی اس میں علم کو بچانا بہت اہم ہوتا, تو خاندان عبدالدار بنی عبدالدار کو بلایا جاتا. بہت کی لڑائی میں بھی کافروں نے اپنا پرچم اس کے خاندان کو دیا, لیکن اس خاندان کی ایک شخصیت موسیٰ ابن عمیر مسلمان ہو چکے, اور غالباً اسی وجہ پیغمبر نے بھی احد کی لڑائی میں مسلمانوں کا پرچم موسیٰ کے ہاتھ سے دیا, کہ اگر قریش اس گھرانے کے ایک آدمی کو علمدار بنا کے لائے ہم بھی اسی گھرانے کے آدمی کو اپنا علمدار بنائیں. موسیٰ ابن عمیر, ان کی اپنی ماں حفیظی اور سگی ماں, وہ بھی ان خواتین میں شامل ہیں کہ جو میدان احد میں لڑنے کے لیے اور کافروں کو جوش دلانے کے لیے آئیں. ہمارے آس ان کے حالات مولا کے حالات میں صرف دین و جمل میں بہت آتے ہیں. ان کی اپنی بیوی ریتا, وہ بھی اس لشکر میں شامل, فرض یہ کہ جتنے بڑے بڑے گھرانے مکے کے, اب کنیزوں کو نہیں لیا, چھوٹے گھرانے کی عورتوں کو نہیں لیا, بلکہ جتنے بھی سرداروں نے قریش ان کی یہ بیوی آئی یا بیٹی آئی ہے یا بہن آئی ہے یا بہو آئی, پھر ان کے ساتھ جو چھوٹے گھرانوں کی عورتیں یا کلیزیں ہوں گی وہ تو عقلن ہے کہ وہ تو آئی ہوں, لیکن اتنی بڑی بڑی عورتیں بھی آ رہی ہیں. یہ پانچ تجاویز ذہن میں رکھے, ایک بڑا لشکر تیار کر چکے ہیں قریش مکہ. پیسہ بھی آ گیا, شاعروں کی وجہ سے کے افراد بھی آ گئے، عورتوں کی وجہ سے لڑنے کا جذبہ رکھنے والے بھی آ گئے، اور اب یہ لشکر مکے سے چلا. ادھر یہ لشکر مکے سے نکلا، ادھر پیغمبر کے چچا حضرت عباس سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ مدینے پہ ایک دم یہ لشکر پہنچ جائے، چنانچہ میں بھی رسول خدا کو پیغام دوں. اچھا یہ لشکر جب جا رہا ہے مدینے کی طرف، راستے میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا، ایک ایسا واقعہ کہ دل کو بہت چاہتا ہے کہ کھل کے اس نقطے پہ بحث کی جائے کہ قریش کے مکہ کے سیرت آج بعض مسلمانوں نے اپنا لی، لیکن حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کھل کے بات کی جائے. آپ خود ہی سمجھ جائیں مکے سے مدینے جب آپ جائیں گے تو راستے میں ایک مقام آتا ہے ابوا. یہ مقام وہ ہے جس کی دو تاریخی اہمیتیں، ایک تو یہ کہ یہاں پہ پیغمبر اسلام کی والدہ جناب حاملہ کا انتقال ہوا تھا، اور دوسری تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہاں فاطمہ امام کی ولادت بھی ہوئی تھی. لیکن جب یہ لڑائی ہو رہی اور اس وقت تک صرف ایک ہی اہمیت، یہاں پر جناب حاملہ بنت وہب کی خبر ہے. حاملہ بنت وہب کون؟ جن کا مہکہ مدینے میں، پیغمبر اسلام کو اپنے مہکے والوں یعنی پیغمبر کے گھروں سے ملانے کے لیے مدینہ لے گئی تھی جب رسول کی عمر 6 سال تھی. وہاں سے یہی بیمار پڑی اور یہی ان کا انتقال ہوا مکے اور مدینے کے آخر راستے. ایسے مکہ کا قافلہ جب بہت کی لڑائی کے لیے چلتے چلتے یہاں پہنچا تو ان کے جوشیلے اور جذباتی نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں رسول سے انتقام لینا، انتقام کا آغاز یہاں پہ کریں. یہ رسول کی والدہ کی قبر ہو تو اس قبر کو اور رسول کی والدہ کی میت
مکہ پہ چل رہے ہیں، بہرحال مقام ابوا پہ یہ آواز بلند ہو.
لوگوں نے کہا کہ نہیں اس قبر کو ہاتھ نہ لگا، اس لیے کہ ایک بری رسم پڑ جائے گی ہمارے درمیان، عربوں کے درمیان. آگے بڑھو، اب یہ لوگ آگے بڑھے، آگے بڑھتے بڑھتے مدینے کے قریب پہنچ گئے. قریش کو چونکہ جم کے مقابلہ کرنا، مکے سے مدینے کس راستے سے ہم داخل ہوتے ہیں، وہاں باغات بہت ہیں، پہاڑیاں بہت، وہاں پہ جنگ لڑنا بہت مشکل. قریش نے کہا کہ ہم الٹی طرف سے مدینے میں داخل ہوں گے، جہاں کھلا میدان اور جہاں جنگ کرنے میں ہمیں مزہ آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قریش کا لشکر 5,000 کا ہے، 3,000 ان کے پاس سوار، 3,000 سوار، 2,000 پیدل چلنے والے ہیں. تعداد میں بہت اختلاف ہے، لیکن میں اس روایت کو پڑھ رہا ہوں جس میں سب سے زیادہ تعداد بتائی گئی. 3,000 گھوڑے سوار، 3,000 سوار ہیں جو 3,000 اونٹوں پر بیٹھے، 2,000 پیدل، 200 گھوڑے ہیں، اور 700 ایسے نوجوان جو زرا پتھر پہن کے آئے. اس کے مقابلے میں جو مسلمان نکلیں گے، قریش کے پاس 200 گھوڑے ہیں، مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے. قریش کے 700 نوجوانوں نے زرا پتھر پہنا ہے، مسلمانوں میں صرف 100 کے پاس زرا پتھر. قریش کی تعداد 5,000 ہے، مسلمانوں کی تعداد کل 700. یعنی بدر سے بھی زیادہ پریشانی. بدر میں مسلمانوں اور کافروں میں کیا تناسب تھا؟ اگر 3 کافر تھے تو ایک مسلمان، احد میں اگر 7 کافر ہیں تو ایک مسلمان. یعنی احد کی لڑائی میں کافروں کی تعداد بدر سے دوسری سے بھی زیادہ ہو گئی. اس روایت کی بنیاد پر جسے علامہ مجلسی نے نقل کیا، بعض علماء نے صرف 3,000 کی تعداد لکھی، پھر بھی وہ 5 گنا بن رہی. علامہ مجلسی 5,000 کی تعداد لکھتے ہیں، 5,000 کا لشکر الٹی طرف سے مدینے کے اندر داخل ہونے کے خیال ان پہاڑیوں تک پہنچ گیا جن کا نام ہے بہت سی پہاڑیاں. آج یہ پہاڑیاں خود مدینے میں، اس زمانے میں یہ مدینے سے باہر. اور ادھر پیغمبر اسلام کے پاس 5 شوال کی تاریخ ہے، یعنی عید کو گزرے ہوئے 5واں دن. پہلے تو ان کے چچا کا خط آیا جو آپ پچھلی تقریر میں سن چکے. اس کے بعد جب پیغمبر 2 نوجوانوں کو انس اور مونس ان کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ قریش کے مکہ کہاں، یہ دیکھ کے آئے اور بہت گھبرا کے آئے. اللہ کے رسول وہ تو بالکل مدینہ کے سر پہ پہنچ چکے، بلکہ مدینہ کے باہر جو قریش نامی چراگاہ، وہاں بھی انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی، پوری چراگاہ کو لوٹ لیا. پیغمبر نے کہا لیکن ان کی تعداد کتنی؟ ان نوجوانوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا. اللہ کے رسول وہ اتنے بکھرے ہوئے تھے کہ میں اندازہ نہیں، ہم اندازہ نہیں کر سکے. پیغمبر نے ایک اور جاسوس کو بھیجا، یہ جمعرات کا دن ہے، 5 شوال. وہ گئے اور آپ کے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، میرا اندازہ یہ کہ 3,000 سے تو یہ کم ہو ہی نہیں سکتے. اب اتنا بڑا لشکر، بدر کی لڑائی میں صرف 950 آئے، کہاں 3,000، وہ بھی اندازہ ہے کہ 3,000 سے کم نہیں، 4,000-5,000 کے قریب بھی یہ لشکر ہو سکتا. اب یہ جو پیغمبر اسلام نے سنا، ایک مرتبہ تمام مسلمانوں کو پیغام دیا کہ کل نماز جمعہ کے بعد ایک اہم ترین میٹنگ ہونے والی، اس میں ہم طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا. اور یہ کہہ کے پیغمبر اسلام عشاء کے بعد اپنے گھر میں چلے. یعنی یہ شب جمعہ گئی، جو معراج کا دن ختم ہوا، 5 شوال شب جمعہ گئی، باقی تمام مسلمان گھروں میں چلے گئے. انصار مدینے کے پرانے باشندے جو ایک وعدہ کر کے آئے تھے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے شہر میں آ جائیے، جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد دشمن آپ تک پہنچے گا. انہوں نے آپس میں میٹنگ کہ اگر جو رسول نے ہم سے کچھ نہیں کہا لیکن دشمن اتنا قریب آ چکا، ہمیں اپنے عہد کو پورا کرنا. جتنے بھی انصار کے نوجوان ہیں سب سے کہا گیا کہ مدینے کی چہار دیواری، مدینے کی گرد چہار دیواری ہوتی تھی پرانے شہروں کی طرح، سب لوگ دروازوں کو جا کے سنبھال لیں اور پہرا. اور دو بڑے انصاری سردار، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ، وہ پیغمبر کے حجرے کے قریب آ کے ساری رات بیٹھے رہے، بہت بڑے سردار تھے، لیکن کہا کہ نہیں، ہمارا رسول سے عہد تھا، ایسا نہ ہو کہ ہم سوتے رہے اور رات کو قریش حملہ کر دے. یہاں تک کہ اگلا دن جمعہ کا دن آ گیا، نماز جمعہ تک پیغمبر اسلام نے اس مسئلے پہ کوئی گفتگو نہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کی صبح صبح ایک مسلمان کے انتقال کی اطلاع ملی. پیغمبر نے کہا پہلے ایک مسلمان کی تجہیز و تکفین ہم ہے، اس خطرے کے ہم بعد میں بات کریں گے. نماز جمعہ کے وقت تک وہ مسلمان کو غسل دے کے، کفن پہنا کے، نماز پڑھ کے کفن کر دیا گیا. نماز جمعہ ختم ہوئی، پیغمبر اسلام نے اس کے فوراً بعد مسجد النبوی تمام مسلمانوں کی ایک میٹنگ طلب کی، جو بڑے بڑے مسلمان، اور کہا کہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا. پیغمبر اسلام کو وہی کرنا ہے جو وحی الٰہی کہے گی، لیکن مسلمانوں کی رائے لینے کے لیے اور ان کی آزمائش کے لیے ان سے سوال کیا گیا. اب یہاں پہ 2 رائے ہو گئی. آج پہلی مرتبہ عبداللہ ابن عبید منافق تھی، جب سے رسول مدینے میں آئے آج تک کسی بات کے لیے اس کو نہیں بلایا گیا، لیکن آج بہت کی لڑائی اہم ترین لڑائی اس کو بھی بلایا گیا. پیغمبر نے کہا بتاؤ تم لوگوں کا کیا مشورہ، دشمن سر پہ پہنچا، اتنی بڑی اس کی تعداد ہے، اب ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا. حضرت اللہ ابن عبی سب سے پہلے اور کچھ نہ ملے تو ان کو پتھروں کے ڈھیر لیتے تھے، مرد مکانات کی نچلی منزلوں میں تیار بیٹھے، اکبر جو مدینے کی چار دیواری ہے کسی کو قریش نہیں توڑ سکے، اور اگر اس کو توڑ کے مدینے میں داخل ہو تو ہم گلی گلی ان کا مقابلہ کریں گے. جب ہماری عورتیں اور بچے مکان کی چھت پر سے پتھر پھینکیں اور ہمارے جوان ہر ہر گلی کے ناکے پر، ہر ہر گلی کے کارنر پر کھڑے ہو کر اس طرح لشکر قریش کا مقابلہ کریں گے. اتنی بڑی گلیاں تو نہیں ہے مکے میں کہ 5,000 کا لشکر آ جائے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونا پڑے گا، ہم ان کو آسانی سے گھیر کے مار لیں. عبداللہ ابن عبی بڑے جوش کے ساتھ ایک تصویر پیش کی. عبداللہ ابن عبی کی تصویر تمام بزرگوں کا پسند ہے، یہ بہترین تصویر. اتنا بڑا لشکر آج تک مدینے سے کبھی نہیں آیا، چنانچہ ان کا آمنے سامنے مقابلہ کرنا خلاف ہے اپنا خلاف ہے حکمت. یہ تصویر پیش ہو گئی اور تقریباً سب نے اس کو مان لی، لیکن جو نوجوان اور خصوصاً وہ نوجوان جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، بدر کی لڑائی میں تو مسلمان یہ کہہ کے باہر چلے تھے مدینے سے کہ ہم کو تجارتی قافلے کو دیکھنا، جن کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، اس لیے بہت سے لوگ بدر میں ساتھ نہیں گئے. تو وہ نوجوان جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ سارا پوچھ اللہ کے رسول، ایک پہلا موقع تو ہمیں مل رہا کافروں سے دو بدو لڑائی کرنے کا اور شہادت کو حاصل کرنے کا، ہم اس موقع کو کیوں اپنے ہاتھ سے کھوئے؟ یہ عقل کے خلاف ہے، ہمیں باہر نکلنا ہے اور میدان میں ان کا مقابلہ کرنا. اور خصوصاً صاحب ابن معاذ انصار کے بہت بڑے سردار وہ کھڑے ہو کہا اللہ کے رسول اصل فیصلہ آپ کو کرنا، لیکن اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہم مدینے والے جب کافر، اس وقت ہمارا اطراف میں بہت زیادہ روک کی ہمت نہیں تھی ہم پر آسانی سے حملہ کرو، آج مسلمان ہو کر ہم اتنا ڈر جائیں کہ دشمن ہمارے دروازے پر آئے اور ہم دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں. اللہ کے رسول بدر میں ہماری تعداد بند، ہم نے نکل کے مقابلہ کیا اور جیت گئے، آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ اور ان کی تعداد زیادہ ہے تو کیا ہوا، آج ہمیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا پڑے گا. اور پھر ساتھ اتنے مار نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم شہر کے اندر اتنا مقابلہ کرتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو ختم ہو، لیکن اگر باہر میں مقابلہ کرتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک موقع تو ہوگا کہ واپس آ جائیں شہر میں آ کے اپنے آپ کو بند کر لیں اور پورے شہر کی چاروں طرف محاصرہ کر کے بیٹھ جائیں. یہ دو چانس ہے اگر ہم باہر نکل کے مقابلہ کرتے ہیں. ساتھ اتنے ماس کی گفتگو ختم ہو، اب جناب حمزہ کرے رسول خدا کے سب بڑے جوش میں ایک مرتبہ کہا کہ آپ رسول فیصلہ آپ کو کرنا، لیکن اس خدا کے پسند جس نے آپ نے قرآن نازل کیا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میدان میں نکل کے دشمن سے مقابلہ نہ کر لوں. یہ جناب حمزہ کا جوش، ساتھ اپنے ماس کی تقریر اور نوجوان ایک طرف، بزرگ حضرات ایک طرف ہو گئے اور اب طے نہیں ہو رہا ہے کہ کیا کرنا، فیصلہ رسول کو کرنا، لیکن ابھی مسلمان آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. اتنے میں خیتمہ کھڑے ہوئے، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ ان کا نام بھول چکے ہوں. ان کا نام 2 سال پہلے کی تقاریر میں آیا، یہ شاید پچھلے سال خیتمہ کھڑے ہوئے. فیصلہ کون ہے بس انہیں کی باتیں ہیں، پیاز کی گفتگو ختم ہو جائے گی تقریباً اور آخر میں پھر کچھ بتائے. فیصلہ کون فیصلہ ایک بہت ہی بوڑھے انسان، تقریباً ان کی عمر 70 سال کے قریب، ان کے بیٹے سہد، سہد عربوں میں بہت ہی کامن نام، تقریباً ہر خاندان میں 2-4 سہد مل جاتے ہیں. ان کے بیٹے کے نام سہد تھا. جب پیغمبر مکے میں تھے تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے مدینے کے لیے 12 اپنے نمائندے بنائے، ہر ہر خاندان کے نمائندے. قیسمہ کے بیٹے صاحب کو بھی ان کے مدینے کا نمائندہ بنایا گیا. صاحب میدان جنگ کے بدر میں شہید ہو چکے ہیں، ان کا پورا پاس زندہ. ان کا واقعہ 2 سال پہلے بھی آیا ہے لیکن آج تو زیادہ اہم ہے سن لی. جب ایک طرف بزرگوں کی رائے ہو گئی کہ ہمیں شہر میں بیٹھ کے مقابلہ کرنا، ایک طرف جوانوں کی رائے ہوئی کہ ہمیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا، تو آئے گا صبح سب بول چکے قیسمہ کھڑے ہوئے. عمر کے اعتبار سے یہ ایسے کہ ہر ایک کو اندازہ ہے کہ یہ بزرگوں والی بات کہیں گے کہ شہر میں بیٹھ کے مقابلہ کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم میرا ایک بیٹا تھا ساتھ جو جنگ کے بدر میں آپ کے ساتھ گیا تھا اور اس کے بعد واپس نہیں آئے، وہ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول ایک بات جو میں اب بتاتا ہوں، اس وقت آپ بدر کی لڑائی کے لیے جا رہے تو رسول کا اس وقت کیا حکم تھا کہ ہر خاندان اقسام میں سے ابھی ایک آپ کے آئے. میرا بیٹا سات تیاری کرنے لگا اور میرا بڑا فرما بردار بیٹا جو کفار اپنے والدین سے ظلم کرتے تھے جب مسلمان بنے. پیغمبر نے کہا اللہ کے پاس جو کسی کا حق ہے وہ والدین کا. جناب یہ اپنے والدین سے اتنا اچھا سلوک کرنے لگے کہ بہت سے کافر والدین تو بیٹے کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے. تو خیر میرا بیٹا بڑا سعادت مند. میں نے اسے تیاری کرتے دیکھا, کہا بیٹا ایک بات سنو, تم ابھی جوان اور تمہیں آگے بہت موقع ملے. میں بوڑھا ہوں, کل کا بھروسہ نہیں. میری زندگی میں یہ پہلا موقع آیا ہے کہ میں جہاد کے ثواب کو حاصل کروں. بیٹا اس جنگ میں مجھے جانے دیں جو بدر کی لڑائی, تم جوان ہو, اس کے بعد بھی لڑائیاں ہوں گی, پھر تمہیں موقع مل جائے. اور ویسے بھی تم میرے انتہائی سعادت مند بیٹھے ہو, پھر کچھ پہنے ہیں تمہاری, ان کا خیال بھی تمہیں رکھنا. ساتھ اس میں خیتمہ نے اس وقت مجھے کہا, میرے بیٹے نے مجھ سے کہا بابا میں آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں, لیکن شہادت ہے کتنا بڑا مرتبہ, اس میں میں تیار نہیں ہوں کہ میں اتنے بڑے مرتبے کو چھوڑ دوں اور آپ اس کو حاصل کر لیں. بابا میں خود جاؤں. آپ اور ہم باپ بیٹے میں اتنا جھگڑا ہوں کہ یہ طے پایا کہ پورا ڈالا ہے, پورا ڈالا گیا. اللہ کے رسول میری بدقسمتی کہ میرا نام نہ دے دے اور میرے بیٹے کی بدقسمتی کہ اس کا نام نکل گیا. وہ گیا بہت بدر کی لڑائی میں اور شہید ہو گئے. باپ اپنے شہید ہونے والے بیٹے کو خوش قسمت کہہ رہا, اپنے آپ کو اس لیے بس خدمت نہیں کہہ رہا کہ میں زندہ رہا میرا جوان بیٹا مارا گیا, مجھے شہادت کیوں نہ دے. اللہ کے رسول کل رات جو شب جمعہ تھی اور آپ نے یہ اطلاع, آپ کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ کفار آ چکے ہیں انتہائی قریب مدینے کی, جو مہاجرین کے وہ تو سب سو گئے. ہم ساری نوجوان ساری رات جاگتے رہے, میں بھی جاگ رہا تھا کہ ایک مرتبہ میری آنکھ لگ گئی. میں نے ساتھ میں اپنے بیٹے صاحب کو ایک ساتھ بات کا نہیں مرتبہ دیکھا اور بڑے اچھے مقام پہ دیکھا کہ وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا, سونے اور چاندی کے محل میں بیٹھا اور جنت کے میووں کو اور کوثر کے پانی کو اور دودھ اور شہد کی نہروں کو استعمال کر رہا. میں نے ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا, بیٹا تمہاری کیا حالت؟ میں بابا میں بڑے آرام سے اور میرا دل چاہتا ہے کہ بس آپ بھی فوراً میرے پاس پہنچ جائے اور ان ساری نعمتوں کو حاصل کرے. ایک روایت کہ اگر مومن کو پتا چل جائے کہ اگلی دنیا میں اللہ کی کتنی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی تو آدھے مومن کو خودکشی کرنے کے بارے میں سوچنے لگے کہ جلدی سے مر جائے تاکہ وہ نعمتیں ہم کو مل جائے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اگلی دنیا میں کیا ہے, کیا ہم کو ملنے والا, اس لیے ہم موت کو ڈرتے ہیں. اللہ کے رسول میرے بیٹے ان نعمتوں کو میرے سامنے جو بیان کیا اور جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے بعد تو میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں فوراً مر جاؤں. اللہ کے رسول آپ میدان میں باہر نکل کے مقابلہ کریں تاکہ ہمیں زیادہ شہید ہونے کا موقع ملے. شہر میں رہیں گے شہادت ایک دم ہو. ایسا جذبہ اور ایسا واقعہ اور ایسا جملہ اس پورے انسان نے کہا سارے بچنے گھروں میں مرتبہ بدل گئے اور سب کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ شہادت کو بھولے جا رہے. پیغمبر اسلام خاموشی سے ان کی اپنے حجرے میں گئے, کوئی فیصلہ نہیں کیا, کوئی فیصلہ نہیں کیا. پیغمبر حجرے میں چلے. یہاں جو نوجوان بہت زور دے رہے تھے کہ ہمیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا, اب پیغمبر کے جانے کے بعد ان کو ایک چیز کا احساس ہوا, ارے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی رائے دینا, ہم تو اس طرح سے رائے دے رہے تھے جیسے کوئی حکم دیتا, یہ کرنا یہ کرنا, یہ تو شان رسالت کے خلاف. ایسا تو نہیں کہ ہم نے رسول کی شان میں گستاخی کی, ہم رسول سے معافی مانگیں گے اور اپنی رائے واپس لے لیں. ادھر یہ طے کر لیا ہے نوجوانوں, ادھر پیغمبر حجرے سے پھر باہر, مگر اب انداز بدل چکا. پیغمبر نے پھر اپنے جسم پر پہن لی, امامہ پیغمبر جنگی امامہ پیغمبر کے سر پہ آ چکا, کمان پیغمبر کے کندھے پر ہے, ڈھال پیغمبر کی پیٹھ میں ہے, تلوار پیغمبر کی کمر میں ہے, درجہ پیغمبر کے ہاتھ میں ہے اور بالکل اس طرح مجاہد نکلتا سب سے پہلے پیغمبر اپنے حجرے سے باہر آ. نوجوانوں نے آگے بڑھ کے اس کی اللہ کی رب ہم سے گستاخی ہو, ہمیں مشورہ دینا, لیکن ایسا لگا کہ ہم حکم دے رہے ہیں, ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں اور اب آپ شہر میں بیٹھ کر ہی مقابلہ کریں. پیغمبر نے اپنا ایک جملہ کہا کہ نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ ایک مرتبہ اگر ہتھیار اپنے جسم سے سجا دے تو بغیر جنگ کے ہتھیار اتارے, نہیں پھر اس کو جنگ کرنا پڑے. ایک تقریر آج سے چار سال پہلے ہوئی کہ امتی اور نبی میں کیا فرق, تیس فرق میں نے بتایا کہ نبی کو چار عورتوں سے زیادہ شادی کی اجازت ہے, نبی میں نماز شب واجب. ان میں ایک فرق یہ کہ نبی جب ہتھیار اپنے جسم سے سجا لیتا پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے ہتھیار کو اتارے. یہ جنگ کے بہت سے پیغمبر نے جملہ کہا, اب تم سب تیار ہو جاؤ, لشکر اسلامی چلنے والا پیغمبر اسلام اعلان فرما چکے, لشکر اسلامی حرکت کرنے والا. اس وقت ایک چھوٹا سا بڑا عجیب واقعہ ہوا, خصوصاً بچوں کو سنانے والا واقعہ ہے, اگر جو بچے آج کے ضرب میں جہاد واجب نہیں. اتنے ناپ آنے تک سب کو پیغمبر نے واپس کیا. اچھا ماحول ایسا کافروں سے لڑنا, سارے ناپ آنے بچے بھی نکلا پیغمبر نے کرتے. بہرحال ہم اسلام کے لیے لڑنے جا رہے ہیں اور اسلام کا حکم یہ کہ نابالغ مکلف نہیں, وہ میدان میں نہیں جا سکتا. چنانچہ پیغمبر نے نابالغوں کو سب کو واپس کر دیا. اس میں زید ابن ثابت ہے مشہور, اسامہ ابن زید پیغمبر اسلام کے غلام, زید ابن حارثہ کے بیٹے. اس کے اندر ابو سعید خدری جنت البقیع میں ایک قبر ایسی ہے جس کے گرد کمرہ بنا, اس میں جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر کہی جاتی ہے اور ابو سعید خدری بہت ہی عظیم صحابی لیکن اس وقت نابالغ. اس میں برہ ابن عاصم, اس طرح کا سارہ بہت ہی مشہور شخصیتیں تھیں جو آگے چل کے مشہور ہو. اس وقت کا بچے بچے سب کو پیغمبر نے واپس کیا. ابو رافع جو تھے انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر سب کو واپس کر رہے ہیں. اچھا پیغمبر ہر جگہ ان کی رسالت کو استعمال نہیں کرتے, واپس کیا جا رہا ہے حد دیکھ کر نابالغ مطالب کے سب سفر. ابو رافع بچوں کے بل اس طرح کھڑے تھے کہ بہت خوشیاں نظر آنے لگے. پیغمبر اسلام نے جب ان کی یہ ادا دیکھی تو پیغمبر کو پتا ہے کہ یہ نابالغ, لیکن جب یہ دیکھا کہ اس طرح سے اپنے آپ کو بنا کے ظاہر کیا جا رہا, پیغمبر مسکرا اور کہا ٹھیک ہے تمہاری یہ ادا, تمہارا یہ طریقہ مجھے بہت پسند آیا, چلو اگر تم آنا چاہو تو آ جاؤ. اور پھر اسید نے جو پیغمبر کے پرانے صحابی سے سفارش بھی کی کہ تیر اندازی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, ان کو ساتھ لے لی, پیغمبر نے لے لی. یہ منظر دیکھ کر نابالغ بچوں میں سے سمرہ جنہیں رسول واپس کر چکے وہ پھر ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول آپ ان کو لے جا رہے ہیں, مجھے کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ اگر میں نابالغ ہوں تو یہ بھی نابالغ. پیغمبر نے کہا کہ یہ تیر بہت اچھا چلا تھا, بات کیا ہوا میں طاقت میں اس سے زیادہ ہوں, اللہ کے رسول اگر حکم دیجئے ابھی میں اس سے کشتی لڑوں گا, یہیں پہ اس کو بچا دوں گا. اب دیکھیے لشکر بہت تیار ہو رہا لیکن مسلمان بچوں کا جو سفر ہو پیغمبر کے چہرے پہ مسکرا تھا, اچھا لڑ لو کشتی, اجازت ہے تو میں کشتی لڑ لیں. سمرہ نے اپنے آدمی کو بلایا کہ ہاں میں نے اس کو ہرا ہوں, پھر میں اپنی بات سے واپس آؤں. اب جب کشتی شروع ہوئی وہاں سمرہ اتنے چندر ابو رافع کو کشتی میں پچھاڑ دیا, پیغمبر اسلام کے چہرے پہ ہنسی آئی اور کہا تم بھی لشکر اسلام پہ آ جاؤ. مگر یہ سارا جذبہ سب پیدا ہوتا یقینی طور پر اسلام کے والدین کا حصہ سب سے زیادہ ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے ان کے میدان میں جانے کا وقت پر موقع بھی نہیں, ان کو واپس بھی کیا جا رہا, پیغمبر اسلام کہہ بھی رہے ہیں کہ میں حکم دیتا ہوں واپس جاؤ, لیکن نہیں سب کے آگے بڑھتے ہیں. میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کرنا, ہم بھی اپنا خون بہائیں گے راہ خدا کے اندر. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا جذبہ اسلام میں یہ غیر مقلف, لیکن جب والدین دیندار تو اولاد کے پاس دین پھر بالغ ہونے کے بعد نہیں آتا, وہ شروع ہی سے دین کے اوپر عمل کرتا رہتا جس طرح جنگ عہد میں بچوں کی مثال. اور عجیب بات یہ کہ جب ان بچوں کی مثال ہمارے سامنے کہ دیندار والدین کے گھر اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ بھی دیندار بنتا, جب عام گھرانوں کی یہ مثالیں تو مجھے حیرت و تعجب ہوتی مامون رشید کی عقل پر اور اس سے زیادہ اس کے گھرانے کی عقل پر, جو ہمارے نئے امام کی معرفت کو اتنی حاصل نہیں کر پا رہے کہ جتنے بھی امام بہت چھوٹے نظر آ رہے ہیں. آپ کو معلوم آج 10 رجب کی شب اور یہ شب ولادت ہے ہمارے نئے امام امام محمد صفی علیہ السلام و السلام. اس شب شہادت کی مناسبت حالات شہر کے ایسے نہیں ہے کہ بہت لمبی تقریر کی جائے, لیکن یہ کہتے ممکن ہے کہ ہم اس موضوع کو نظر انداز کریں. شب شہادت کی مناسبت سے آج مسائل اتفاق نہیں ہوں گے, 2-4 منٹ جو مسائل کا وقت میں بہرحال اس عنوان کو دینا چاہتا ہوں. مامون رشید اور مامون رشید کے خاندان والے حیران ہیں اس بات کے اوپر, اتنا چھوٹا سا بچہ اور ایسی بات کیسے کہہ رہا, کیونکہ نئے امام کے اکثر واقعات مشہور تو واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. مامون اس وقت حیران ہوا جب شکار کر کے وہ واپس آتا اور امام یہ بتا دیتے ہیں کہ اس نے کیا شکار کیا اور کس انداز سے شکار کیا, وہ حیران ہوا. حیران ہو رہا جنگ عہد کی تاریخ بتا رہی کہ غیر معصوم گھرانوں میں بھی اگر دین آ جائے تو ان کے بچے بھی کچھ اور ہی بچ جاتے, اور پھر یہ تو معصوم گھرانہ, یہ تو معصوم گھرانے کا معصوم فرزند ہمارا نواں امام. مامون حیران ہو رہا اور پھر جب مامون کی حیرت ختم ہوئی, اسے معرفت امام حاصل ہوئی اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کا اعلان کیا, تو اس کا سارا گھرانہ ایک مرتبہ مخالف ہو گیا. کیوں؟ وہی کم تھے اور کوئی ان کے پاس حضور نہیں, سارا گھرانہ کیوں مخالف ہو رہا کہ تو نے اتنے چھوٹے بچے کو اپنا داماد بنایا اور ہم سب کی امت ترجیح دی, سب کو قاضی یحییٰ ابن اسلم کا مناظرہ ہوا. ایک بات میں اور بتا دوں کہ قاضی یحییٰ ابن اسلم سے امام کا مناظرہ ہوا تھا جب امام مامون کے محل میں پہنچے, لیکن اس سے بھی بہت پہلے، اس سے بھی کم سنی میں، اس سے بھی دو سال پہلے، جب امام مدینے میں تھے، تو اس وقت راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک دن امام کے پاس گزارا، جب میں امام کے حالات میں بھی میں نے جملہ کیا تھا، پھر وہ جملہ رہا، راوی کہتا ہے کہ ایک جب امام کی عمر اس وقت سے بھی کم تھی، اس وقت کا واقعہ مختصر سنتے یحییٰ ابن اکثر کا واقعہ، کہ احرام کی حالت میں اگر کسی نے شکار کیا تو کفارہ کیا ہوگا، اور امام کا فرض کر یہ سوال کہ ایک دن میں آٹھ مرتبہ ایک مرد عورت کو دیکھتا ہے، چار مرتبہ دیکھنا حرام تھا، چار مرتبہ دیکھنا حرام، وہ مشہور مناظر، اس وقت بھی امام کی عمر اتنی کم تھی کہ پورے دربار کو حیران تھی. لیکن یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں، یہ تو اس سے بھی پہلے کیوں آ گیا. راوی کہتا ہے کہ میں ایک دن مسجد النبوی میں امام کے ساتھ بیٹھا، کیا عمر ہوگی امام کی؟ اس وقت مشکل سے ساڑھے سات سال یا اس سے بھی کم. اور میں نے دیکھا کہ مصر والوں کا ایک گروہ امام کے پاس آیا، اور امام ایک ہی سٹنگ میں، ایک ہی نشست میں 3000 کے مسئلوں کا جواب دیا. ساڑھے سات سال کی عمر ہے، صرف ایک دن کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس سنی دسویں امام کے حالات میں بھی یہ واقعہ ہے کہ ایک دن میں 1000 مسئلے بیان کیے. سرکار سید الشہداء کے حالات میں آیا کہ ایک دن ایک گھنٹہ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے حج کے زمانے میں 1000 مسئلے بتا. لیکن ہمارا نواں امام ان سے عمر کے اعتبار سے سب سے کم تھے، اور ایک مسجد میں 3000 مسئلوں کا امام نے جواب دیا. اگر عالم اسلام کی صحیح معرفت حاصل کرتا، امام کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کو محفوظ کیا جاتا، تو پتا نہیں کہ یورپ آج ترقی کر رہا ہے کتنی صدیوں پہلے ہم مسلمان یہ ترقی کر چکے ہوتے. بدقسمتی ہماری، ہم نے قدر رکھی نعمتیں ہلا ہی، اور وہ جو 3000 مسئلوں کا جواب دیا وہ بھی امام نے، ہم نے قدر رکھی نعمتیں ہلا ہی، اور وہ جو 3000 مسئلوں کا جواب دیا وہ بھی امام نے شان امامت سے جواب دیا. اس طرح سے جواب دیا کہ ابھی کوئی سوال کرنے والا 3000 کا مجمع بیٹھا، سوال کرنے والا امام اس کو جواب دیں گے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ سوال کرنے والا دل میں سوال جواب دیں گے امام آگے بڑھ جاتے ہیں. ہاں نہیں، صحیح ہے، غلط ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس طرح سے سوالات کا سلسلہ چل رہا. اور اسی میں ایک وہ حدیث ہمارے پاس آئی جو فقہ ہے، اصول بنی آگے بڑھ. یہ راوی جو یہ روایت نقل کر رہا ہے وہ کہتا کہ مطلب میں نے دیکھا یہ دوران سوال امام نے ایک آدمی کی طرف رخ کی، کہا کہ نہیں اسے پسند نہیں اسے نماز پوری پڑھنا، اور آگے بڑھ گئے. اب میں حیران، اس نے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا، کوئی بات ہی ابھی نہیں کی. امام نے کہا نہیں، اسے پوری نماز پڑھنا ہے، پسند نہیں. میں امام کو آگے والوں کو جواب دے رہے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ سوال کیا؟ وہ خود حیران ہو پڑے گا، کہتا ہے میں خود حیران، ابھی تو یہ سوال میں نے امام سے کیا بھی نہیں. میں نے پوچھا کہ تھا کیا سوال جس کا یہ جواب؟ تو کہا کہ میں نے معصوم سے یہ پوچھا کہ اگر کوئی آدمی کشتی کا بدلہ اور اس کا کام ہی ہے کشتی چلانا، جیسے آج ہوائی جہاز کے پائلٹ، جیسے آج ریلوے انجن کے ڈرائیور، جیسے آج ٹرانسپورٹ کمپنی کے ڈرائیور ہیں جو انٹر سٹی بسیں ہوتی، ویسے کشتی کا بدلہ جہاز کو چلتا. مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ اسلام میں قصر نماز تو ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کشتی کا کیپٹن اور وہ اپنے جہاز اور کشتی پہ جاتا ہے، اس کو قصر پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ یہ سوال میرے دل میں. اور امام نے بغیر سوال سنے، بلکہ میری سوال پہ بھی نہیں آیا، کہتے ہیں نہیں اسے قصر نہیں، اسے نماز پوری پڑھنا. جو آج کے ساتھ مسئلہ بنا ہوا کہ جو آدمی قصیر السفر، یعنی جس کا کام ہی سفر، اس کے لیے قصر نماز نہیں. کیپٹن کو نماز پوری پڑھنا، ڈرائیور کو نماز پوری پڑھنا، سیلس مین کو نماز پوری پڑھنا، اگر وہ فاصلہ طے بھی کر لے جو ہماری نمازوں کو قصر کرا دیتی، یہ دس یہ نوے امام کا ایک جملہ. اسی طریقے سے وہ مسئلہ بھی نوے امام نے ہی ہم کو بتایا کہ جو ایک آدمی پریشان تھا جس اور معاشرے میں جو رائے آج جب لوگ میرے ساتھ حج کے اوپر جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں بھی یہ مسئلہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن بہرحال بہت وقت کم ہے، آپ کی اس کی تفصیل تو نہیں آتی. راوی کہہ رہا ہے کہ میں ایک دن پہنچا اپنے نبی امام کے پاس، اور میں نے کہا فرزند رسول، ہر سال خدا کا شکر ہے کہ مجھے حج کا موقع ملتا. جب میں حج کے لیے جاتا ہوں تو وہاں طواف کرتا ہوں. جو لوگ مکہ مکرمہ عمرے یا زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں وہ میرا جملہ سمجھ رہے ہیں، اور جو مشرف نہیں ہوئے تو پرورتکار ہر مومن اور مومنہ کو چاہتا معصومین کی زیارت کو مشرف کرے. جب آپ مکے میں جائیں گے تو یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مکہ دنیا کا واحد مقام، یہاں نماز کا ثواب کم ہے اور طواف کا ثواب زیادہ. ویسے نماز کیا چیز ہے؟ الصلاۃ خیر مرغوب سمجھ شاہد تفلغ میں شاہد ستر، حدیث رسول کہ جو اللہ نے یہ ساری دنیا میں اصول چلے گا. آسٹریلیا یا جاپان سے لے کے جنوبی افریقہ اور امریکہ کے آخری مغربی کو تک، لیکن ساری دنیا میں ایک مقام سب ایسا جہاں بھی اصول نہیں چلتا. مکے میں نماز کا ثواب کم ہے باہر سے آنے والے کے. ہاں اگر کوئی آدمی دو سال مکے میں رہ جائے اور تیسرا سال شروع ہو جائے پھر تو اس کے لیے بھی وہی عام مسئلہ ہے کہ نماز زیادہ افضل. لیکن جو آدمی مکے میں دو سال سے کم رہا، یہاں جیسے لوگ جو دس دن کے لیے جاتے، مکے میں نماز کا ثواب کم ہے نماز کا ثواب زیادہ. نماز کا مطلب کیا؟ اس کے لیے آپ کا دل چاہے نیت کرے میں فلاں کے لیے نماز کرتا ہوں، خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگا. اچھا اب جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، عمرہ دو گھنٹے میں ہو جاتا، حج پانچ دن میں ہوتا، لیکن عمرے کے لیے جانے والا اگر مکے میں پانچ دن ٹھہر رہا، دو گھنٹے کے بعد کیا کرے؟ نماز کرے. حج پہ جانے والے 45 دن قیام کرتے، پانچ دن حج ہے، 10 دن مدینے کے، 15 دن نکالیے، 30 دن باقی حاجی کیا کرتے ہیں؟ مکے نماز کرتے. تو بہت موقع ملتا ہے حج میں نماز کا. آیا راوی کام فرزند رسول، میں بہت سارے لوگوں کے لیے نماز کرتا ہوں اور اکثر میرا دل چاہتا کہ میں آپ کے لیے نماز کروں، لیکن لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہ امام معصوم کے لیے نماز. تو میں یہ حساب کیسے ہوں، یہ ادارہ کیسے ہوں؟ جیسے بات آپ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں. ہم کہیں کہ پروردگار امام کی مسورت فرما، ہم ہیں کیا، ہماری حیثیت کیا؟ لیکن یہ جو خیال ہے کہ ایک اعتبار سے غلط، وہ خیال تو صحیح ہے کہ امام کے سامنے ہماری حیثیت کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امام کے لیے دعا کرنا. ہاں بات دعا ہے جو نہیں مانگنا، لیکن تمام لوگوں نے کہا تم امام کے لیے تم غلط کرو، تمہاری حیثیت کیا؟ اور ہمیں گھبرا گیا، پریشان ہو، امام نے کہا غلط کیسے. اب آپ کا مطلب ہٹیا، اگر تم ہمیں کوئی عبادت، اللہ کی کوئی عبادت ہٹیا تو اس سے بہتر تحفہ کوئی ہے ہی نہیں ہمارے لیے. اطمینان سے سماپ کرو کیا کیا بات. اور اس کے بعد اگلے سال پھر آئے تو بات اور میرے ذہن میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایمان کے لیے نماز چاہیے، تو میں ہمیشہ جب بھی حج پہ جاتا ہوں اس طرح نماز کرتا ہوں کہ پہلا رسول خدا کے لیے، دوسرا امیر المومنین کے لیے، تیسرا امام حسن کے لیے، اس طرح سے نو نواز، دسواں نواز آپ کے لیے، یہ 10 نواز میں کرتا ہوں. لیکن مانا ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آئے کہ میں نے اس میں جناب فاطمہ کے لیے کوئی نماز نہیں کیا، تو میں ان کے لیے نماز کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ کیونکہ بہرحال شہزادی کے پاس ظاہری طور پر کوئی عہدہ نہیں تھا، ظاہر رسول خدا کے پاس رسالت ہے، نو اماموں کے پاس امامت، ظاہری کوئی عہدہ. پھر مر گئی آدمی شہزادی کے لیے نماز کر سکتا ہوں. اس وقت نو امام نے فرمایا کہ ضرور ہماری دادی کے لیے، ہماری جدہ کے لیے تو نماز ضرور کرتا، کبھی اس طرح کو نہ بھولنا، یاد رکھو کہ تم ہماری دادی کے لیے جو نماز کرو گے یہ احمد میں سب سے افضل عمل ہے، اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہو سکتا. گرو کہ محمد اللہ علیہ وسلم یاد کیجیے کہ جو لسٹ اس نے بتائی تھی اس میں حاجی کا نام بھی ہے، رسول کا نام بھی. امام نے کہا لیکن کہ تم ہماری دادی کے لیے عمل کرو گے اس کا ثواب اور فضیلت سب سے زیادہ. اسی لیے علم عرفان رکھنے والے علماء ایک جملہ بتاتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ اپنی عام زندگی میں بہت سارے ذکر خدا کرتے ہیں، کوئی گرو بنتا رہتا ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھتا، اگر آپ نے خود آنا 100 مرتبہ یہ دعا پر، کوئی حاجت ہو یا حاجت نہ ہو وہ خود دے دے گا. دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ حفاظت پہنچاتی ہیں، ایک اگر آپ امام زمانہ کے صدقہ دیں اور ان سے اپنے دن کا معاہدہ کریں، دوسری یہ دعا خود آنا 100 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمہ تو حفیظ تھی نہیں. یہ اس طرح ضرور بات لوگوں کے یہاں شامل ہے، روزانہ 100 مرتبہ ضرور پڑھتے. یہ جملہ 100 مرتبہ، ایک تو ہمارے پاس نماز حاجت ہے شہزادی کی، اس میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے 500 دفعہ نہیں، ویسے ہی اگر اپنے بازار میں شامل کر صبح کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، لیکن دن میں ایک مرتبہ پھر دیکھیے گا کہ کتنی برکتیں آپ کے ہاتھ حاصل ہو رہی ہیں آپ کے گھر میں. جملے کا مطلب بھی ذہن میں رکھیں کہ اے میری آکاش بردار شہزادی حفیظ تینی، میری مدد کو آئیے اور میری فریاد کو پہنچیے. یہ نوا امام بتا چکا ہے کہ میری دادی کے لیے کیا جانے والا عمل وہ سب سے زیادہ افضل عمل ہوتا. اس کے بعد ہی یہ مسئلہ کہ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں بہت لمبی چوڑی فہرست بنا کے جاتے ہیں، اس کے لیے نماز کرنا، اس کے لیے نماز کرنا، اس کے لیے نماز کرنا، اس میں معصومی نئے ایمان کی ولادت ہوئی، ہمارے نئے ایمان کی ولادت ہوئی، ایمان کے والد تو آپ نے ایمان سب جانتے، ایمان کی والدہ تو مقام بھی بہت بلند، ایمان کی والدہ کا نام ہے صدیقہ، صدیقہ خاتون، اور ان کا تعلق بنی قبط سے، قبطیہ قبیلے سے، لودیہ، یہ کون سا قبیلہ ہے؟ یہ وہ قبیلہ اس سے جناب ماریہ کا تعلق، جناب ماریہ ان کو ایک شرف حاصل، یہ خدیجہ طاہرہ کے علاوہ وہ رسول کی واحد بیوی ہیں جن سے رسول کو اولاد ملی، جناب ابراہیم، جناب ابراہیم کی والدہ ماریہ، وہ بھی جس قبیلے سے تعلق رکھتی اسی خاندان سے صدیقہ خاتون کا بھی تعلق، اور ایمان کی یہ والدہ ولادت ایمان کی مناسبت سے ایمان کی والدہ کی فضیلت سے صرف ایک حدیث پر میں یہ بات ختم کرتا ہوں تاکہ وہ تصور آپ کے ذہن میں رہے، یہ ہے کہ تو معصومین کا گھرانا، لیکن صحیح اور آپ کے لیے ماں کے ساتھ ماں کی عصمت بھی ضروری، جتنی دیدار ماں ہوگی اتنا دیدار بچہ ہو، اور اسی طرح سے اگر لڑکی چاہیے تو لڑکا بھی صحیح ہونا چاہیے، جو میرا من پسند موضوع ہے ایام اعظم میں اس بات کو گفتگو کرتا ہوں۔ ساتویں ایمان کے ایک صحابی یزید ابن سلیب کہتے ہیں کہ میں ایک بار حج کے موقع پر ساتویں ایمان سے ملاقات کرتا ہوں مکے میں، جب میں نے سلام کیا تو امام نے سلام کا جواب دیا، پھر میں نے امام سے کچھ حالات پوچھے آئندہ کے مستقبل، امام نے کہا یاد رکھو یہ تو میرا حج ہے، یہ آخری حج، یہ حج مکمل کرنے کے بعد مجھے گرفتار کر لیا جائے، اور پھر ہارون مجھے ایسی بیت میں ڈال دے گا کہ پھر شہادت کے بعد ہی اس بیت سے میں نکل پاؤں، اس کے بعد میرا بیٹا امام بنے، اور وہ چار سال تک اسے خاموش رہنے کا اللہ نے حکم دیا، چار سال کے بعد ہارون مر جائے گا پھر میرا بیٹا اپنی امامت کو عام کرے، اور میرے بیٹے پروردگار ایک ایسی اولاد عطا کرے گا، ایک ایسی اولاد عطا کرے گا کہ جس کی مدد ہمارا پیغام دنیا میں عام ہوگا ہر جگہ پہنچے گا، اور تم میرے اس بیٹے کے بیٹے اپنے پوتے کے بارے میں ساتھ میں امام وصیت کر رہے ہیں، تم میرے اس بیٹے کے بیٹے کو پاؤ تو ضرور اس کے پاس جانا اور اسی کی دامن سے متمسک ہو جانا، کیونکہ نجات وہیں پر ہے کہ جہاں میرا پوتا، اور پھر اگر تمہیں موقع ملے تو میرے بیٹے کو اس پیغام دے دینا، اگر یہ ساتھ امام پیغام جو بھجوا رہے ہیں تو کیا اس لیے کہ آٹھ امام کو نہیں ڈالو، نہیں، صرف اس لیے کہ امام ان خاتون کی عظمت بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے بیٹے سے ملاقات کرو، یہ جن کے بیٹے کی برادر کی آج کی رات ہے، آپ کے ماننے کا میرے بیٹے سے ملاقات کرو تو اس سے کہہ دینا کہ قبیلہ نوبیا ضرور شادی کرے، کیونکہ قبیلہ ایک ایسی خاتون کہ جن کا مقام اتنا بلند کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میری اس بہو تک پہنچ جاؤ تو میرا سلام اس کو پہنچا دینا، میری بہو کو میرا سلام پہنچانا اس کا مقام اتنا بلند، اور اسی سے پروردگار مجھے وہ پوتا عطا کرے گا جو میرے پیغام کو بچانے والا ہوگا، اور جو اس کے دامن کو متمسک ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں نجات پائے گا۔ یہ نبی ایمان کی وہ والدہ جن کا جیسا واقعہ تاریخ میں صرف ایک ملتا، یا رسول خدا نے پانچویں ایمان کو جابر کے ذریعے سلام پہنچوایا، یا ساتویں ایمان نے یزید ابن سلیب کے ذریعے اپنی بہو یعنی جناب صدیقہ خاتون کو پیغام پہنچوایا، سلام پہنچوایا، ساتواں امام اپنی بہو کو سلام بھجوا رہا ایک راوی کے ذریعے، ایک صحابی کے ذریعے سے، تو کتنی محترم وہ خاتون ہوگی جنہیں ایک امام معصوم اپنا سلام بھجوا رہا، رسول نے تو بہرا پھر بھی سلام اس کو بھجوایا کہ جو خود معصوم تھا، لیکن یہاں سے بہرا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ معصومین کی ماں ہر گناہ سے پاس ہوتی ہے لیکن ان کو معصوم نہیں کہا جاتا، ساتواں امام ان کو اپنا سلام بھجوا رہا، وہی خاتون ہے آج کی رات، آج کی رات آٹھواں امام اپنی چھوٹی بہن حسیمہ خاتون کو بلاتی اور بلاتے ہیں، اور پھر وہی واقعہ رکھنے چاہتے جو آپ نے نصیحت خاتون کے وقت سنے ہوئے، کہ بلا کے کہا کہ آج میرے بابا نے جس بیٹے کی مجھے وصیت کی تھی آج اس کی پیدائش کا دن قریب آ رہا، میں اس سمے سے جا رہا ہوں، تم میری بیوی یعنی پتیتا کے پاس بیٹھو، آج ہی کی رات پروردگار مجھے بیٹا عطا کرنے والا، جناب حسیمہ خاتون ساتویں امام کی بیٹی آٹھویں امام کی چھوٹی بہن اپنی نند کے پاس ساری رات گزار رہی، جناب چل رہا آج ہی کی رات جب ختم ہوگی صبح کے پڑے، جناب حسیمہ خاتون کہتی ہے ایک مرتبہ شراب گر ہو گئے، میں گھبرا گئی، انتہائی شدید تھی، اور پھر ایک سب سے روشنی میرے سامنے آئی کہ میری آنکھیں تکڑ بند ہو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہر معصوم کی ولادت سے پہلے آپ کو یہ جملہ ملے گا، اتنی خواتین اس کمرے میں تھی سب کہتی ہر معصوم کی ولادت سے پہلے، یہ بنت اسد کا جملہ بھی ہے، یہ جناب آمینہ بنت وہب کا جملہ بھی ہے، یہ نرجس خاتون کا جملہ بھی، سب یہی کہتی اسی کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کی توبہ و مغفرت کو قبول فرما اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے نوے ایمان پورا خاندان اہل بیت اور خصوصاً شہزادی فاطمہ ہمیں اپنے شیعوں میں شامل کر لے. پروردگار ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما اور پروردگار اس خوشی کو قابل کرنے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما. جیسا کہ یہاں کا دستور ہے اس سورہ فاتحہ کے اجتماع سے جملہ مرحوم مومنین و مومنات خصوصاً مرحوم جعفر علی جیورات اور جو علماء کرام کا سلسلہ اس میں شہید الثانی علیہ الرحمہ کے لیے خصوصاً ایک سورہ فاتحہ.
ولادت
کی مناسبت سے بابا نے فرد روپ سے یہ محمد والے محمد